लहद में मैं इंतजारे सहर फरिश्तो कल्बो बला रातो रात ले जाओ हुसैन बात रहे हैं निजात ले जाओ और कहेंगे मातमी हलकों से लोग महशर में कहेंगे मातमी हलकों से लोग महशर में हमें हुसैन की जन्नत में साथ ले जाओ हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ।
और माशाल्लाह यहाँ पे जो बच्चों ने आजादारी की है उनके हवाले से ये शेर है
कि कसम हुसैन की पुरसे में कम ही लगता है कसम हुसैन की पुरसे में कम ही लगता है बुलंद जितना भी मातम में हाथ ले जाओ हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ। और कहां ये खिज़िर से अब्बास ने यहां कर अब्बास ने यहां कर के हमारी मश्क से आबे हयात ले जाओ हमारी मश्क से आबे हयात ले जाओ हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ।
और क्योंकि ताजपोशी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का भी आज दिन है और कल क़िबला ने भी जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से जो चीज़ अता फरमाई हमें तो उसके हवाले से ये शेर मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ
के कहेंगी फातिमा
बाबा ज़बलन सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद
के कहेंगी फातिमा ज़हरा वक्ते ज़हूर मेहदी से कहेंगी वक्ते ज़हूर मेहदी से के लड़ाई के लिए गाजी को साथ ले जाओ हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ ये कुछ आंसुओं की बजे कायनात ले जाओ हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ।
बराए खुशनु दी इमाम हुसैन सलाम की दरगाह पर सलवात
अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अली
نجات لے جاؤ، کچھ معصوم کے بس کائنات لے جاؤ۔ یہ تھے جناب عقیل مرچنٹ صاحب، میری ڈوبتی تھی کشتی اسے مل گیا سہارا، وہی آگی مدد کو جہاں آپ کو پکارا۔ کہاں فاطمہ کی عظمت، کہاں آسیہ و مریم، کرے فخر اس پہ غالب وہ مرتبہ گمان۔ مولانا کا قول ہے، علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے، اور امن کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے بہتر ہے۔ اور اب تحقیق کے سمندر سے علم و آگئی کے انمول موتی تلاش کرنے والی شخصیت پاکستان کے ممتاز عالم دین اور خطیب آج جناب مولانا سید علی متذری صاحب جشن دہرا سے خطاب فرما رہے ہیں، اور جشن آئی ایم ٹی وی کینیڈا سے براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ ہر محمد بار محمد صلی اللہ علیہ
وسلم۔
محمد بلند صلوات،
اللهم صل على محمد وعلى محمد۔
اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے محمد وعلى محمد۔
اللهم صل على محمد وعلى محمد۔
وقت محفوظ اور ادائے احترام کے لیے، ان کی ظہور کی تعجیل کے لیے انشاءاللہ پروردگار ہمیں اور آپ کو ان کی نصرت کی سعادت اور انشاءاللہ اسلام شہادت نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ درود بھیجے گا محمد وعلى محمد۔
اللهم صل على محمد وعلى محمد۔
فردي على رمك انتهائي شكر انتهائي كرم، خداوند مزار کا احسان ایک بار پھر خداوند مزار نے سعادت نصیب کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہمراہی کے لیے، ان کی خوشیوں میں خوش اور ان کے غم میں غمگین ہونے کی سعادت۔ شام دن ہے، خدا کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک منصوبے کا بہت بڑا مرحلہ آج کے دن شروع ہوگا، جس کمال تک خدا تعالیٰ انسانیت کو پہنچانا چاہتا ہے، اس کمال تک پہنچانے کے لیے خدا کے ذخیرے میں یا ذخیرۂ امامت میں آخری مرحلہ آج کے دن شروع ہوتا ہے۔ وقت امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، اس عظیم الشان موقع پر ایک بار پھر تجدید عہد کے لیے، اور اس عید سے منسوب بی بی ام الائمہ بنت رسول اللہ کے حضور ادا احترام کے لیے درود بھیجیں محمد وعلی محمد۔ متعدد اسباب ہیں اس عید کے لیے، عناوین ہیں۔ پچھلے سالوں میں جب ہم اس عید پہ پہنچتے تھے تو معمولاً اس کے عناوین کے اوپر کچھ نہ کچھ عرض کرتے تھے، لیکن آج میں سوچتا ہوں کہ اس کے عناوین کے اوپر عرض کرنے کے بجائے، اور خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ مغرب تک ایک بہرحال محدود وقت ہے، اس کو بھرپور طریقے سے یوٹیلائز کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ اس سلسلے کی یہاں پر بس یہ ایک ہی اور دن ہے، یہی ایک چند منٹس ہیں اب ہمارے پاس، اس کو ہم بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کے لیے۔ عناوین کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے، جو ظاہر ہے کہ عظیم الشان ہے، اور دیکھیے میں ایک تھیم کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، ایک فکر کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اب ہم اس سلسلہ امامت میں جس جگہ پر پہنچنا چاہیے ہمیں، اب ہم کہاں پہنچیں. اور یہ ایک سمجھ لیجیے کہ مختصر سا ایک انالیسس ہوگا کہ جو امامت کا سلسلہ شروع ہوا نبی خدا کے بعد، اس سلسلے نے جس مقام تک ہمیں پہنچانا تھا وہ مقام کیا، اور جہاں اب ہم پہنچے ہوئے ہیں یہ مقام کیا مقام ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بہت سارے پہلو ہیں ہوتے ہیں کسی بھی ایک واقعے کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی ایک فینومینا کو دیکھنے کے لیے. ہر آدمی اپنی نظر سے دیکھ سکتا ہے. آپ اپنے آج کے زمانے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک نظر یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو زمانہ ہے یہ بہت خطرناک زمانہ ہے. اگر کوئی کہے کہ یہ گمراہی کا زمانہ ہے، فتنہ اور فساد کا زمانہ ہے، اور مثلاً کوئی یہ کہے کہ یہ دین کی دشمنوں کی تھوڑا سا تحمل کے ساتھ کامیابی کا زمانہ ہے، ایک لحاظ سے شاید صحیح کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا فتنہ و فساد نہیں ہے؟ بہت ہے. کیا وہ گناہ نہیں پھیل رہے جو حتیٰ نظام کفر کے اندر آج سے 70-80 سال پہلے تک گناہ تھے؟ یہ شفٹ ہو رہا ہے کیا مسلمانوں کے مراکز پر، جہاں پہ مسلمان معمولاً فیصلے کرتے ہیں، ان کے اوپر کفر کا اثر نہیں ہے؟ کیا اسلامی ممالک کی سرزمین کے اوپر کفر کے نمائندے، ان کی فوجی طاقت حد تک موجود نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کی سرزمینوں کے حال احوال، ان کے فیصلے واقعا مسلمان ہی کر رہے ہیں؟ شاید نہیں. پھر یہاں تک آتے آتے یہ زمانہ کامیابی کا ہے یا نعوذ باللہ تعالی ناکامی کا ہے؟ کس چیز کا زمانہ ہے؟ فخر کا زمانہ ہے یا نعوذ باللہ تعالی شرمندگی کا زمانہ ہے؟ آپ اسے کیسے دیکھیں؟ جب آپ یہ سوچنے لگیں، اور یہ بہت سخت فیصلہ ہوگا اور اس کا تعلق آپ کے بچوں سے بھی ہوگا، ان کے آئندہ کے آنے والے زمانے سے بھی ہوگا، تو آپ کو اور ہمیں اس فیصلے کو کرنے سے پہلے ایک بہت مشہور حقیقت کو اپنے نظر میں رکھنا ہوگا. یم لو الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. میں اس کو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں مختلف انداز میں. وہ یہ کہ ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہوگا کہ جب امام تشریف لائیں گے تو ظلم ہوگا یا ظلم کے مقابلہ کرنے والے 313 افراد ہوں گے؟ کون سی چیز ہوگی؟ ایک طرف سے ہمارے پاس موجود ہے کہ 313 افراد جمع ہوں گے، اور وہ نہیں معلوم کب سے جمع ہو رہے ہوں گے. اس موقع میں وہ 313 افراد جمع ہو جائیں گے. تو یہ کہ ہمارا ایک عدد ایک بینچ مارک تک پہنچ جائے گا، یہ ڈیولپمنٹ کی نشانی ہے. ایک نمبر پہلے کم تھا، بڑھتے بڑھتے وہ نمبر 313 پورا ہو جائے گا، امام تشریف آوری ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی، ٹرو ڈیولپمنٹ، اللہ کی سب حرکت ہو رہی ہوگی. دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ روایت نے فرمایا کہ وہ عدل انصاف سے بھریں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو جتنا زیادہ ظلم بڑھے گا، یہ نشانی ہوگی کہ امام کا تشریف آوری کا زمانہ نزدیک ہو رہا ہے. تو ہمارے سامنے ایک سوال پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ بالآخر امام کی تشریف آوری کے زمانے میں پازیٹو ڈیولپمنٹ زیادہ ہوگی کیونکہ 313 کا عدد پورا ہو رہا ہو، یا ظلم زیادہ ہوگا جیسے کہ روایت نے کہا کہ وہ جب تشریف لائیں گے تو ظلم بہت زیادہ ہوگا؟ آپ کو یہ حل کرنا چاہیے. کچھ لوگ اس معاملے کو حل نہیں کر سکے، اور انہوں نے یہ پھیلانا شروع کر دیا کہ جتنا زمین میں فتنہ فساد پھیلاؤ اچھا ہے، اس سے امام کی تشریف آوری میں مدد ملے گی. نعوذ باللہ. کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا آپ نے نہیں پڑھی روایت کی جس نے کہا کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو مثال کے طور پر اگر ایک خطے کے اندر ظلم نہیں ہو رہا تو آپ کی ذمہ داری کیا بن رہی ہے اس قول کے مطابق؟ نعوذ باللہ جائیے یہاں پہ ظلم پھیلائیے تاکہ امام تشریف نہ آئے. تو اگر چار بچے نمازی نظر آ رہے ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں ان کو بھی بے نمازی کرو کسی طریقے سے, کیونکہ اگر یہ نماز پڑھتے رہے نعوذ باللہ تعالیٰ امام تشریف آپ سے نہیں ہوں, ان کے ذہن میں ایسے آ گئے. پہلے تو اس کو حل کرنا ہے, پھر ایک اور مسئلہ بن گیا. دو دن پہلے کسی نے مجھے ایک میسج کیا, انہوں نے میسج میں یہ کہا کہ مولانا یوں لگتا ہے کہ ابھی تو امام کی تشریف آوری میں صدیوں باقی ہیں. دائر میں سوچا بھائی یہ کیسے ہو گیا, یعنی تقریباً سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں, امام کی تشریف آوری نزدیک ہے. اور ایک شاکنگ کلیم کم سے کم یہ آیا یا پاسبلٹی آئی کہ ابھی تو امام کی تشریف آوری میں انہوں نے کہا صدیوں باقی ہیں. میں نے کہا میں نے تمام سوچا کہ کیا کہہ رہے ہیں. اب انہوں نے خود ہی اس کو ایکسپلین کیا, ویسے میرے پاس ابھی بھی ہوگا. انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ دنیا کے تقریباً 50% ملکوں میں تو عدل پہلی ہے, نعوذ باللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا دنیا کے 50% میں چونکہ عدل ہے, میں جملے کو دوہرا کے اپنی زبان خرابی کرنا چاہ رہا ہوں لیکن کوٹ کرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے کہا چونکہ دنیا کے 50% ممالک میں عدل ہے نعوذ باللہ, تو وہاں پہ امام کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور روایت نے یہ کہا تھا کہ امام اس وقت آئیں گے جب پوری دنیا پہ ظلم پھیلا ہوا ہوگا, اور ابھی تو وہاں عدل ہے کم سے کم آدھے حصے کے اوپر. تو جہاں آدھے حصے پہ عدل ہے یہ اس بات کی نشانی, ابھی امام نہیں آئیں گے, صدیوں لگیں گے. اور وہاں پہ عدل اتنا اچھا ہے کہ ابھی اس کے ظلم ہونے میں بھی کوئی امکان نہیں ہے. اب میں آپ کو ان کے حساب میں خوشخبری دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ ایسے عدل کا نظام ہے جہاں پر امام کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کے کہے کے مطابق. اللہ یہ اب ایک اور فکر. اچھا کوئی مجھ سے کیا مولانا اتنی احمقانہ فکر کو آپ یہاں کیوں بیان کر رہے ہیں, ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ بھائی ایسا ہی کہ یہ فکر بھی ہمیں ملتی رہتی ہے, کیونکہ آج عید کا دن ہے. تو میں اگر دو چار جملے ہنسانے کی عرض کر دوں, ایک دفعہ میں امریکہ میں تھا, کسی صاحب نے ہانی کی میز پر بیٹھ کر مجھ سے کہا کہ مولانا یہ جو ملک ہے بہت اچھائیاں کی انہوں نے امریکہ کی. انہوں نے کہا یہ جو ملک ہے یہ اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے, کہنے کہ مولانا جنت سے بس ذرا سا ہی کم ہے. اب وہ یہ جو صاحب نے دو دن پہلے میسج کیا نا, وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا دیکھیں یہ تو جنت بنی ہوئی ہے, اب ان میں تو نعوذ باللہ تعالیٰ امام کی نعوذ باللہ ان کے حساب میں ضرورت ہی نہیں ہے. تو ابھی تو آپ انتظار کریں, اور یہاں پہ ظلم بھی نہیں ہے کوئی, اور آئے گا بھی نہیں ابھی صدیوں تک, اتنا یقین ہے ان کو. تو اب میں آپ سے سر یہ بتا پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ میں تو باہر سے آ رہی ہوں, آپ مطمئن ہیں کہ یہاں پر اتنا عدل ہے کہ اب یہاں امام کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کو لگتا ہے سر؟ لا حول ولا قوۃ. یہاں ہم اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ ہماری نسلیں اس ظلم سے کیسے بچیں گی. اچھا یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اب سوچیے کہ جو صاحب ہوں گے, میں اللہ نہ کرے کہ میرا یہ درس وہ سن رہے ہوں, بعد میں خفا ہوں گے کہ بھائی آپ نے کیوں یہ میری فکر بیان کر دی, یہ کیوں یہ ایسے سوچ رہے ہیں, ان کی نظر میں عدل ہے کیا؟ اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کیوں؟ آپ اس سے یہ سوچ لیجئے کہ آپ جس عدل کا انتظار کر رہے ہیں وہ یہی والا نہ ہو کہیں. اصل عدل ہے کیا جس کا امام لے کر آئیں گے ہمارے لیے؟ اس عدل سے مجھے اور آپ کو کیا ملنا ہے؟ اور یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بات سے بات اتنی چلی جا رہی ہے, میں ان سب کو ایک ہی جگہ پہ لے کر آؤں گا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہ بڑا تکلیف دہ بھی ہے ایک لحاظ سے, آپ کے لیے بھی تکلیف دہ ہو سکتا ہے, کیونکہ میں تنقید کروں گا تو پھر ظاہر تنقید پہ تھوڑی سی تکلیف ہو بھی جاتی ہے. اس میں یہ تھا کہ میں جب کسی سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ ملک کو کیوں چھوڑے, آپ کیوں چھوڑ کے آتے, تو انہوں نے کہا معمولاً یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں کوالٹی آف لائف چاہیے تھی, اس کوالٹی آف لائف کو ہم پاکستان میں ملتا نہیں دیکھ پا رہے تھے. اس کوالٹی آف لائف کو حاصل کرنے کے لیے ہم پاکستان سے نکلنے پہ مجبور ہو گئے. کیا کوالٹی آف لائف کے لیے اپنا ملک چھوڑنا غلط ہے؟ صحیح ہے. اچھا یہ میں نے یہاں پہ کیوں لگا دیا بھائی, اس کا اس سے کیا تعلق ہوا؟ اس سے یہ تعلق ہوا تینوں باتوں کا, وہ یہ کہ بھائی آپ یہ سوچ لیں کہ جس آئیڈیل کے انتظار میں آپ بیٹھے ہیں وہ آئیڈیل ہے کیا. آئیڈیل کیا؟ مثلا اس وقت دنیا کے اندر سوشل جسٹس کے اعتبار سے کوالٹی آف لائف جو روٹین میں سمجھا جاتا ہے اس کے حساب سے اسکینڈینیوین کنٹریز پوری دنیا سے بہت آگے, پوری دنیا سے بہت آگے سوشل جسٹس کے اعتبار سے, کوالٹی آف لائف کے حساب سے. ان کے پاس جو کچھ ہے آپ امام کی تشریف آوری پر اسی کا انتظار کر رہے ہیں یا آپ کسی اور چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب اس بات کو عرض کرنے کی خاطر میں مقایسہ بھی کر لیتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد وال محمد. مثلا فرض فرمائیے, اب ممکن ہے کہ آپ بعد میں مجھ پہ کہیں کہ بھائی یہ مثال نہیں لگے گی, لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. فرض کیجئے آج رات آپ کو ایک انویٹیشن ملتا ہے انشاءاللہ وقت کے امام کی طرف سے کہ آپ مسجد سہلا میں ایک حجرا ہے اس میں آپ تشریف لے آئیے اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور وہاں پر جا کے زندگی گزاریں. مسجد سہلا تو آپ نے دیکھی, کوفہ کے نزدیک ہے, وہاں جا کے آپ زندگی گزاریں, لیکن وہاں جو زندگی ہوگی وہ آپ کو معلوم ہے کہ کیسی ہوگی. اگر آپ نے انویٹیشن ایکسیپٹ کر لی اور آپ وہاں چلے گئے اور امام کے حکم سے آپ نے وہ زندگی گزارنا شروع کر دی, اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, یہ آپ کی کوالٹی آف لائف میں کمی آئی ہے یا بہتری آئی؟ کوالٹی آف لائف میں کمی آئی یا بہتری آئی؟ بھائی ظاہر میں تو سب میں کمی آ گئی. کیوں؟ اتنا اچھا میلبورن میں پانی آتا ہے نلکے میں, وہاں نہیں آیا گیا. اتنی اچھی اچھی روڈز ہیں یہاں پر, وہاں تو نہیں ہے. یہاں آپ کے بچوں کی ایجوکیشن میرے خیال میں تقریباً فری ہی ہوئی اور اسکولز بھی بہت اچھے ہیں, یونیورسٹیز بھی بہت اچھی ہیں. یہاں پہ آپ کو لا اینڈ آرڈر کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے, سیوریج یہاں پہ نہیں ابل رہے, سڑکیں بالکل صاف ستھری ہیں. آپ کے گھر میں یوٹیلیٹیز کے آنے میں سوائے کہ کوئی طوفان آ گیا ہو تو مسئلہ ہو جائے, ورنہ تو نہیں ہوتا ہے. وہیں سب ہوگا نہیں ہوگا؟ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ کوالٹی آف لائف بہتر ہوگی؟ تو کوالٹی آف لائف سیویئرلی ڈیمیج ہوئی ہے. تو آپ فوراً مجھ سے کہیں گے مولانا کوالٹی آف لائف ایک ہولسٹک اپروچ میں دیکھیں, آپ ٹنل کے اندر مت دیکھیں. ایک میں ہوں اور میری مادی ضرورتیں ہیں اور کوالٹی آف لائف کا تعلق اس سے ہے, لیکن میں صرف مادی ضرورتیں نہیں ہوں, میری زندگی میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو بعض اوقات مادی ضرورتیں سے زیادہ اہم ہو جاتی ہیں. وہ کوالٹی آف لائف کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ صاحب آپ, میں اس کو اور آسان کرنے کے لیے پاکستان میں پتہ نہیں کتنی دفعہ میں نے سوال کیا ہے, جہاں پہ لوگوں کے گھر کچے ہوتے ہیں, ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں, بعض اوقات واقعی زندگی دیکھنے میں نظر آ رہی ہوتی ہے. اور میں ابھی ذہن میں آ رہا تھا, میں عرض کرتا چلوں, یہ جو آپ نے اور ہم نے بعض اوقات علماء کے, عرفا کے, یا حتیٰ عام دیندار افراد کے بعض اوقات کارنامے سنے نا, انہوں نے 200 سال پہلے فنا دین کو پھیلایا اور اس طرح کیا اور اس طرح کیا, تو آپ یقین مانیے کہ کچھ لوگ ابھی بھی وہ قربانیاں دے رہے ہیں. چند سال پہلے, 10-15 سال میرے خیال پہلے, میں سندھ میں تھا جیکب آباد میں, تو وہاں پر جو مبلغین ہوتے ہیں جو بیچارے تقریباً گم نام ہوتے ہیں, ہم بھی نام نہیں جانتے ہوں گے, لیکن وہ کسی سسٹم کے تحت انتہائی کم مشاعرے کے اوپر وہ جا کر تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان میں سے ایک مبلغ کا مجھے لوگوں نے بتایا کہ مولانا یہ ہمارا بے اصطلاح فائیو اسٹار مبلغ ہے. ہم نے کہا بھائی اس میں خاص بات کیا کہ نہیں, مولانا ایک ایسے علاقے میں پھنس گیا تبلیغ کرنے گیا ہوا ہے جہاں کا وڈیرا انتہائی سخت دشمن ہے, اور یہ بیچارہ اس وڈیرے کے علاقے کے اندر گیا ہوا ہے تبلیغ کرنے کے لیے, بڑی مصیبت سے یہ ٹکا ہوا ہے, وہاں کوئی نہیں رکتا, یہ رکا ہوا. تو میں نے سوچا کہ پوچھوں بھائی کیا حالات ہیں. میں نے ہمت بندانے کے لیے اسے سلام دعا کی, باتیں کی, تو میں نے باتوں باتوں میں پوچھا کہ آپ کس مسجد میں رکے ہیں, وہ جو اتنا دشمن وڈیرا ہے اس نے مسجد بننے دی ہماری؟ کوئی سوال ہی نہیں مسجد بننے کا, کوئی کوشچن نہیں. کبھی کسی امام بارگاہ میں نہیں مانا, کوئی ممکن ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کسی مومن کے گھر پہ رکے ہیں؟ نہیں مولانا. میں نے کہا بھائی آپ اتنے مہینے سے کہاں رکے ہوئے ہیں؟ اللہ شاہد ہے. کہنے کا پیڑ کے نیچے. بھائی یہ لوگ بتا رہے ہیں کئی مہینے سے آپ وہاں پر ہیں. مولانا کئی مہینے سے میں پیڑ کے نیچے رکا ہوں, میں وہیں ہوتا ہوں, میں تو ٹوائلٹ کے لیے اور نہانے دھونے کے لیے کسی کے گھر جاتا ہوں, باقی رکتا وہیں ہوں. میں مبلغ میں ہوں, میں مبلغ نہیں ہوں, وہ مبلغ ہے, وہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے. کس کوالٹی آف لائف کے ساتھ؟ آپ کوالٹی آف لائف کو کس چیز میں دیکھتے ہیں؟ گاڑی میں دیکھتے ہیں؟ تو کوالٹی آف لائف کا پرسپشن کیا ہے؟ یہ پرسپشن ہے صرف میٹر, صرف میٹیریل. تو ابھی تو آپ نے خود ایکسپٹ کیا تھا کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہوتا ہے. مثلا بچوں کے ساتھ آپ کا تعلق کوالٹی آف لائف کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ آف کورس ہے. والدین کے ساتھ آپ کا تعلق کوالٹی آف لائف کا حصہ ہے؟ بالکل ہے. دین کے ساتھ آپ کا تعلق کوالٹی آف لائف کا حصہ ہے؟ بالکل ہے. تو میں مثال یہ عرض کر رہا تھا, کوئی بہت علاقے تباہ شدہ تقریباً علاقے میں میں گیا, وہاں بھی لوگ بےچارے کمپلین کر رہے تھے ہمارے پاس گھر نہیں ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ نہیں. تو میں نے ان کو یہ مثال دی, اور وہ بھی جانے ہم نے تو مولا سے سیکھ کے, جو مولا کی تعلیمات ہیں ان سے سیکھ کر یہ مثالیں دیتے ہیں. ہم نے ایک مثال دی, میں نے کہا بھائی فرض کرتے ہیں ہم آپ کو سب لوگوں کو پنجاب میں کنال استعمال ہوتا ہے, کراچی وغیرہ کے اندر مثلا میٹر استعمال ہوتا ہے, تو ہم نے کہا ہم سب کو 500 گز کی زمین کے اوپر گھر بنا کے دے دیں صرف ایک شرط کے ساتھ, آپ یہاں عزاداری نہیں کر سکتے. اگر آپ کو کوئی یہ گھر دے آپ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ تو آج تک مجھے پاکستان میں کوئی بندہ نہیں ملا جس نے گاؤں میں لینے کو تیار, مجھے نہیں ملا. کوالٹی آف لائف کسے کہتے ہیں؟ جس کو آپ خود کہتے ہیں یہ ہماری زندگی ہے, وہ کوالٹی آف لائف کا حصہ نہیں ہے. اب امام کی جو تشریف آوری ہے اس پہ ہمارا اور آپ کا انتظار کیا ہے؟ اب ایک مثال تاریخ سے بھی عرض کر دیتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ابھی ہم آنے سے پہلے سڈنی میں تھے, وہاں پہ ہم نے 5 دن 5 ایک موضوع کے اوپر پڑھا, اور وہ موضوع یہ تھا کہ امام کی تشریف آوری سے پہلے جو مومنوں کو چیلنجز اٹھانے پڑیں گے وہ چیلنجز کیا ہوں, اور ان چیلنجز کو نپٹانے کا طریقہ کار کیا ہوگا. تو ہم نے اس کے اندر تفصیل سے عرض کیا کہ جب امام مثلا امام کی تشریف آوری ہوگی تب بھی کام آسان نہیں ہوگا. کیوں؟ ہمارے پاس روایت موجود ہے, تم اور بنی اسرائیل ایک ہی راستے پہ چلو گے. بنی اسرائیل نے اپنے منتظر نبی کے آنے کے بعد ان سے یہ کہا تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی مشکل تھی, آپ کے آنے کے بعد بھی مشکل ہے. اس کا مطلب بنی اسرائیل کیا انتظار کر رہے تھے؟ بنی اسرائیل یہ انتظار کر رہے تھے کہ ہم نے سختی کا دور گزار لیا ہے, ہمارے نبی آئیں گے, اب بنا کسی سختی, بنا کسی مشقت, بغیر کسی سختی اٹھائے ہمیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو پہلے ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے سختیاں آئیں تو چلا اٹھتے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی سختی تھی, ہم انتظار کس کا کر رہے تھے؟ تو بہت اچھی طریقے سے کلیئر ہونا چاہیے مجھے کہ بھائی میں اپنے امام کا انتظار کر رہا ہوں، میرے امام تشریف لا کر مجھے دیں گے، وہ ہے کیا؟ یقیناً زندگی کی سطح کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے گی. کوالٹی آف لائف کہتے کسے؟ اچھا آپ اور ہم شروع کرتے ہیں نیچے سے. اور میں نے ابھی آپ کی حضرت مثالیں دی، اگر میں دین مائنس کر دوں تو اس کو تو کوئی گھر بھی لینے کو تیار نہیں ہے. اب میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا عید کا دن ہے، اتنی سختی نہیں ڈالنی چاہیے تھی، لیکن اب کیا کروں، آگے ٹائم بھی نہیں ہے، وہ اگلا دن بھی نہیں ہے، کوئی یہ ایک دن ہے. تو اب مثال کے طور پر خدا نہ کہے، نعوذ باللہ، برا نہیں مانے گا اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم آپ کو آسٹریلیا نہیں مریخ کی نیشنلٹی دینے کو تیار ہیں، لیکن صرف یہ ہوگا کہ آپ کا اپنی اولاد سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. آپ کو خبر ہے کوالٹی آف لائف امپروو کرنے کی؟ یہ قبول نہیں، قبول کسی کوئی نہیں لیتا. نہیں لیتا تو بھائی اس کو اپنے آبجیکٹو میں کیوں نہیں رکھا ہوا؟ اس کو بھی تو ساتھ رکھیں. تو آپ صرف کوالٹی آف لائف کا جب نام لیں تو صرف میرے سامنے سڑکیں، سیوریج، پانی، گھر اور ہوا، یہ میں گنوائیں، اور بھی کچھ گنوائیں جس کی آپ کو ضرورت ہے اور آپ اس پہ کمپرومائز کر بھی نہیں پائیں گے. اس کے بعد بتائیں کہ آپ کے پلان میں کوالٹی آف لائف امپروو کیسے ہوگی، پھر بتائیں نا. کچھ چیزوں کو رکھ کے کچھ چیزوں کو نکال کے فیصلے نہیں ہو سکتے. اب امام تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا؟ عدل ہوگا، عدل ہوگا، بالکل صحیح. آٹھ ارب انسانوں کے ساتھ عدل ہوگا یا صرف میرے ساتھ عدل ہوگا؟ آٹھ ارب انسانوں کے ساتھ عدل ہوگا. تو یہ ایکسکلوسیو ہمارا کلب ہے کوئی؟ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہماری فتح نصرت کے زمانے آنے والے ہیں. نہیں صاحب، اس میں تھوڑا سا انتظار فرمائیے. صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوگا کہ ہمیں سب کچھ تقسیم ہوگا، آٹھ ارب انسانوں کے ساتھ عدل ہونا ہے. اچھا آٹھ ارب انسانوں کے ساتھ عدل ہونا ہے تو بعض اوقات کیا ہوگا؟ بعض اوقات یہ ہوگا کہ اس سے لے کے اس کو دینا ہوگا. تو میں آپ سے اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، اب آپ سے نہیں پوچھتا، اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، میں اس پریویلیج کلب کے اندر ہوں جس کے پاس ایوریج سے زیادہ ہے، یا اس محروم حصے میں ہوں جس کے پاس ایوریج سے کم ہے؟ تو اس سے آپ حساب لگا رہے کہ کیا ہونے والا ہے. بہت اچھی طرح سوچ لیجیے کہ آپ جس نظام کا انتظار کر رہے ہیں اس میں ہوگا کیا. اب ایک منظر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بھائی اللہ کے نبی نے مدینے میں حکومت بنائی، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مدینے میں حکومت بن گئی، اللہ کے نبی وہاں پر اسلامی ماحول تشکیل دے رہے تھے. اسلامی ماحول تشکیل دیا، اب جو اہل ایمان تھے ان سے یہ کہا گیا کہ آپ مکے سے ہجرت کریں اور مدینے آ جائیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، یہ ہجرت مستحب تھی یا واجب تھی؟ اتنی واجب تھی کہ ایک آدمی کی داستان موجود ہے، اس بندے خدا کو جب یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی نے حکم کیا کہ ہجرت کریں، تو وہ مریض تھا، وہ اپنے بستر سے ہل نہیں سکتا تھا، تو اس نے اپنی اولاد سے یہ کہا کہ تم لوگ میرا بستر اٹھاؤ اور مجھے مدینے کی طرف لے کے چلو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے صحیح ہو جاؤ پھر لے چلیں گے. اس نے کہا اگر میں اسی حالت میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ تو لوگوں نے اس کو اٹھایا، اس کے اولاد نے اس کو اٹھایا، اسی بستر کے اوپر کیسے لے کے گئے، راستے میں مر گیا. تو اللہ کے نبی کی طرف سے اس کو بشارت ملی کہ یہ ایمان پہ مرا ہے، کیونکہ یہ صحیح جگہ کی طرف موو کر رہا تھا، یہ صحیح مرا. تو وہ ہجرت واجب ہو گئی تھی. اب وہ ہجرت جو واجب ہوئی تھی جس کو ہم کوالٹی آف لائف کہتے ہیں، اس میں امپروو ہو رہی تھی یا بہت خراب ہو رہی تھی؟ مکہ میٹروپولیٹن سٹی تھا، پورے عرب سے یہاں لوگ آتے تھے، حج کے لیے بھی آتے تھے، ٹریڈ کے لیے بھی آتے تھے. اور مدینہ کیا تھا؟ مدینہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. اللہ کے نبی جب وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ فارمرز نہیں تھے، وہ ٹریڈرز تھے، وہ عربوں کے پیسے والے بھی تھے ان کے اندر. جب وہ مدینے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہم مدینے تو آ گئے، ہم یہاں ہے کیا، یہاں کچھ بھی نہیں. لیکن وہ خوش رہے، غلام مختار نے ان کی تعریف کی، انصار کی بھی تعریف کی، مہاجرین کی بھی تعریف کی. انہوں نے فیصلہ کیا فنڈامنٹلس پہ کیا، ان کی زندگی پر سکون تھی. ایک اعتبار سے بھائی صاحب نے مطلب اچھی طرح سوچیں، امام تشریف لائے گی تو کیا ہوگا، عدل ہوگا. عدل کا مطلب کیا؟ اب میں اس کو اور سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، ظاہر وقت اختتام پر ہے. عدل آئے گا تو پھر کیا ہونا ہے؟ عدل آ گیا اب کیا ہوگا؟ تو پہلے ہم نے یہ بات کی کہ امام آئیں گے تو عدل ہوگا، عدل ہوگا تو کیا ہوگا. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں عدل مل جائے گا تو آپ اس کے بعد کیا ہونا ہے. مثلا عدل مل گیا، عدل ملنے کا مطلب کیا؟ پہلے تو آپ کی اچھی طرح دیکھ لیجیے، عدل ملنے کا میں یہ مطلب نہیں کہ زندگی کی عیاشیاں مل جائیں گی. عدل کا مطلب یہ جو جس کا حق ہوگا وہ اس کو مل جائے گا. زمین اپنی برکتیں دے گی، آسمان بھی اپنی برکتیں نازل کریں گے. کب؟ جب آپ اس عدل کو استعمال کریں گے. اس عدل کو کہاں استعمال کریں گے؟ کیا کرنا اس عدل کے ساتھ؟ یقین فرمائیے، کیونکہ وقت کم ہے، میں بہت تفصیل میں نہیں جا سکتا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. بہت تفصیل میں بالکل نہیں جاؤں گا. اس عدل سے صرف ایک کام ہونا ہے، سب سے اہم کام، وہ کیا؟ تزکیہ نفس. خدا نے انسان کو ایسی مخلوق خلق کیا ہے، اگر یہ ایسے معاشرے میں ہوتا ہے جہاں عدل ہوتا ہے، اس کا تزکیہ نفس آسانی سے ہوتا ہے. جب یہ ایسے معاشرے میں ہوتا ہے جہاں ظلم ہوتا ہے، تو وہاں تزکیہ نفس مشکل سے ہوتا ہے. اس لیے خدا ہمیشہ کیا چاہتا ہے؟ زمین پہ عدل. خدا تعالیٰ نے 11 قسمیں، صرف ایک جگہ قرآن کریم میں 11 قسمیں کھا کر کہا ہے قد افلح من زکاہا. یہ ہدف ہے. اس کا مطلب ہے جب عدل پھیل جائے گا تو اس کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ اس کے بعد یہ کرنا ہوگا کہ انسان تزکیہ نفس کرے. اب منتظر کون ہے؟ امام کا ساتھ دینے والا کون ہے جو تزکیہ نفس ابھی شروع کر لے؟ ابھی شروع کر لے، ورنہ کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ تعالی. امیر مومنی کے زمانے سے ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. آپ عید منانے آئے تھے اور میں بقر عید کے موڈ میں، تو ابھی آپ کی خوشیوں کو بحال کرنے کے لیے آپ سے کہتا ہوں ایک نعرہ لگائیے گا. مل کے ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ حیدری شکرانے کے لیے کہ اس عید کو انہوں نے ہمیں نصیب کیا. درود بھیجے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ایسا نہ ہو کہ اسی سناٹے کے عالم میں واپس چلے جائے، اس لیے میں نے چند نعرے لگوا دیے بھائی آپ تھوڑا سا واپس آئے ماحول میں آ گئے. وہ جاگ تو رہے تھے لیکن افسوس کے عالم میں جاگ رہے تھے. میں نے کہا خوشی کی بات ہے، خوشی بھی تو دعا ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مولانا آتے ہیں، ساری صحبت ساری صحبت. تو کسی نے کہا کہ مولانا نبی بھی بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے، آپ صرف نذیر ہی نذیر ہیں، بشیر بشیر نہیں کوئی بھائی بشیر تو لاؤ کوئی. تو میں نے کہا تھوڑا سا بشیر بھی ایڈ کر دیں، معاملہ اچھا بھی خراب ہو جائے. اب اپنی صحت و سلامتی کے لیے، دین کی ترقی کے لیے، انشاءاللہ امام کی نظر لطف کے اصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دوست تھے، میں نے ایک اور جاننے والے کے بارے میں پوچھا کہ ان سے آپ کی بات چیت ہے، کہ انہوں نے کہا نہیں مولانا چیت چیت ہے سر. کیا مطلب؟ کہنا وہ کسی کی سنتا ہی نہیں ہے، بس چیت چیت کرتی رہتی ہے، بات بات کوئی نہیں ہوتی. تو ہم مولویوں کے بارے میں لوگ یہی کہتے ہیں، صرف چیت چیت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بات نہیں ہوتی. ابھی بھی ایک مسئلہ ہے، کیا کرے، ون سائڈیڈ ہے یہاں، کبھی ہوگا تو دونوں سائڈ سے بدل جائے گی. تو بہرحال عزیزان محترم، جو لبے لباب ہے وہ کیا ہے؟ بھائی لبے لباب یہ ہے کہ پہلے زمانوں میں لوگ عدل کی باتیں کرتے تھے، لیکن جب عدل سامنے آتا تھا برداشت نہیں. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے نا منظر کہ لوگ عدل برداشت کرنے میں کس سختی میں پڑتے ہیں، تو آپ نے یقیناً سیریلز وغیرہ کچھ ہسٹوریکل سیریلز دیکھی ہوں گی، عبداللہ بن زبیر اور خود زبیر کو دیکھیں. زبیر نے مولا امیر المومنین کو تیسری خلافت کے موقع پر جو واحد ووٹ پڑا تھا وہ زبیر کا تھا. تیسری خلافت کے موقع پر ایک ووٹ صرف امیر المومنین کو ملا تھا، وہ زبیر کا، صحیح ہے؟ یہ زبیر امیر المومنین کے ساتھ چلتے تھے، نبی خدا سامنے آ رہے تھے، دونوں ہنس ہنس کے بات کر رہے تھے، مسکرا رہے تھے. اللہ کے نبی نے کہا زبیر ایک وقت آ گیا جب تمہاری بھی شمشیر چلا. اور زبیر پریشان ہو، میں یہ میرا بھائی ہے، میں کہاں، کیوں چلائی شمشیر؟ امیر المومنین کا ساتھ دیا تیسری خلافت کے موقع پر، جب دوبارہ چوتھی خلافت منعقد ہونے لگی کاؤنٹ کے اعتبار سے تو امیر المومنین کا ساتھ دیا، امیر المومنین تشریف فرما ہوئے. اب یہ اس انتظار میں تھے کہ امیر المومنین مجھے کہیں گی گورنرشپ دیں گے. اب ان کا انتظار جو ہے وہ دوسروں کی ذریعے سے امیر المومنین تک پہنچا، خود تو ہمت تھی نہیں، تو دوسروں کو کچھ ایسا کہا کہ امیر المومنین کو سننے میں آ گیا کہ وہ یہ انتظار کر رہے ہیں. اب امیر المومنین نے ایک موقع دیکھا، ان کو کہا میرے پاس آؤ. اب ان کو تقریباً یقین ہو گیا کہ مجھے گورنرشپ ملنے والی ہے، امیر المومنین نے بلایا. امیر المومنین تشریف فرما ہوئے، اس زمانے میں ڈاکومنٹس رولز کی صورت میں ہوتے تھے، رولز ہوتے تھے، تو ایک ڈاکومنٹ امیر المومنین کے ہاتھ میں تھا. اب انہوں نے دیکھا اور یہ سمجھ گئے کہ یہ کہیں کی گورنرشپ کا ڈاکومنٹ ہے، یہ لیٹر امیر المومنین نے تیار کر لیا ہے اور یہ لیٹر مجھے ملنے والا ہے، اور میں کہیں کا گورنر بننے والا ہوں. امیر المومنین نے بتا دیا ہاں یہ گورنرشپ اور یہ تمہیں دینا چاہتا ہوں. ادب اس زمانے میں تھا کہ اگر کوئی بڑا آپ کو کوئی چیز دے تو وہ یوں کر کے دے، تو آپ دونوں ہاتھوں کو یوں پھیلا کر اس کو ریسیو کر. تو جب امیر المومنین نے یوں دیا، انہوں نے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے اسے ریسیو کیا، ایک جملہ مجھ سے نکل گیا. جیسے امیر المومنین نے وہ جملہ سنا، ہاتھ واپس لے لیا، کہا ثابت ہو گیا کہ تم اہل نہیں ہو، تم اہل نہیں ہے. اتنی سختی کوئی برداشت کر پائے گا؟ اچھا وہ جملہ کیا تھا؟ جملہ ایک دعا تھی، دعا تھی، اور وہ دعا بھی جائز تھی. پھر بھی امیر المومنین نے ہاتھ واپس لے لیے. وہ دعا کیا تھی؟ خدا آپ کو اس صلہ رحم پر جزا دے. جیسے امیر المومنین نے سنا، پیپر واپس لے لیا، کہا نہیں تم اہل نہیں. اس نے کہا میں نے کون سی غلط بات کی؟ کیا آپ میرے کزن نہیں ہیں؟ کیا صلہ رحم واجب نہیں ہے؟ اگر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں خدا صلہ رحم پہ جزا دے، اس میں کون سی غلط بات؟ کہا گورنرشپ صلہ رحم پہ نہیں ہوتی، صرف استحقاق پر ہوتی ہے. بے شک تم قابل نہیں ہو اس کے، تم وہاں جا کے صلہ رحمی دکھاؤ گے. گورنر کو صلہ رحمی میں نہیں دیا جا سکتا، تمہارا پرسپشن ہی غلط ہے ہمارے الفاظ، تم صحیح نہیں دیکھ رہے ہو، تم اس کے اہل نہیں ہو. عزیزان محترم، واللہ میں عرض کر رہا ہوں، اگر میرے ساتھ اس کا 50% بھی ہوا تو میں کہاں جاؤں گا؟ ابھی تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اگر میں کوئی غلط حدیث، کوئی غلط آیت پڑھ دوں اور نیچے اتر کے کوئی مجھ سے کہا مولانا آپ نے حدیث غلط پڑھی تھی، میں نہیں مانوں گا. اور اسی طریقے سے اگر میں حضار میں سے کسی سے کہہ دوں کہ بھائی یہ جو آپ نے کیا یہ غلط تھا، تو میرے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے ابھی پچھلی دفعہ میں بنایا تھا تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا تھا سر میں. یہ نظام عدل برداشت کریں گے اہل بیت؟ میں برداشت کر لوں گا. ابھی مومن کا عدل کیا تھا؟ منٹس ختم ہو رہے ہیں, جلدی جلدی سمیٹنا ہے. لیکن میں ہنسا چکا جو ہنسانا تھا. ہاں میں دعا نہیں کر رہا, اب میں فکر پہ لے کے جا رہا ہوں. فرزدق کا آپ نے نام سنا ہے, شاعر اہل بیت. فرزدق کے والد جو مجھے یاد آتا ہے, یہ بھی اسدی قبیلے کی ایک برانچ تھی, اس کے لیڈر تھے. ان کے مقابلے میں ایک اور قبیلے کا لیڈر تھا. ان دونوں کی تھوڑی سی کچھ کھٹ پٹ تھی ایک دوسرے کے ساتھ, بات نہیں بنتی تھی اتنی زیادہ. تو جو ایک قبیلے کا تھا, اب مجھے یاد نہیں آ رہا اس نے شروع کیا اس نے شروع کیا. ایک زمانہ تھا جب تھوڑا سا قحط آیا کوفہ میں, قحط آیا. تو وہ جو قحط آیا, اچھا میں نے کہیں پہ پڑھا تو کسی نے مجھ سے کہا تھا مولانا اس کا ریفرنس مجھے چاہیے, تو میں نے وہ ریفرنس ڈھونڈ کے رکھا ہوا ہے, میرے پاس موجود ہے, اگر بعد میں بھی کوئی ہمت کرے تو دے دوں گا, میرے کو مسئلہ نہیں. تو وہ جناب علی ایک قبیلے والے نے, قبیلے کے لیڈر نے گوشت کاٹا, ایک اونٹ قربان کیا. تو اس نے اونٹ میں کافی گوشت ہوتا ہے, تو اس نے کچھ گوشت سامنے قبیلے کے لیڈر کو تحفے میں بھیج دیا. اب اللہ جانتا ہے اس کی نیت اچھی تھی یا اچھی نہیں تھی, شوبازی کی تھی اس نے. بہرحال سامنے والے کو اچھا نہیں لگا, یا تو فرزدق کے والد نے بھیجا تھا سامنے والے کو اچھا نہیں لگا, یا سامنے والے نے فرزدق کے والد کو بھیجا تھا اور ان کو اچھا نہیں لگا, بہرحال جو کچھ بھی تھا اس کو اچھا نہیں لگا. اس نے اس قحطی کے زمانے میں ایک اونٹ پورا قربان کیا اور پورے اونٹ کا گوشت اس کے گھر پہ بھیج دیا کہ تم نے تو مجھے چار روٹیاں بھیجی تھیں, دیکھو میں نے تو پورا اونٹ بھیج دیا. اس نے کہا اچھا, تو اس نے دو اونٹ قربان کیے اور وہ اونٹ گوشت اس نے اس کے گھر پہ بھیج دیا کہ تم نے تو ایک اونٹ بھیجا تھا, تو دو اونٹ لو. اس نے کہا تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, میں چار بھیجتا ہوں. اب جناب مقابلہ شروع ہو گیا عربوں کا, تو آپ کو پتا ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں, صرف عرب عرب نہیں ہوتے, ہم بھی کم عرب نہیں ہیں. ہاں یہ بولیے گا کہ یہ عرب کسی جغرافیہ کا نام نہیں, وہ ایک اور جملہ ہمارے یہاں مشہور ہے. تو وہ جناب علی وہ بھی آ گئے, انہوں نے کہا میں چار بھیجوں گا. وہ چار بھیجے تو آٹھ بھیجے, آٹھ بھیجے تو سولہ بھیجے. بات ایک جگہ پہ آ گئی سو پر, کہ اب سامنے والا سو اونٹ کاٹے گا. زمانہ قحطی کا تھا, جانور پہلے ہی نہیں تھے. وہ قبیلے کا لیڈر تھا, اس نے دیکھا بھائی یہ میری ناک تو کٹ رہی ہے, لیکن اگر مجھے ناک بچانی تو سو اونٹ کاٹنے پڑ جائیں گے, اور اگر میں نے سو اونٹ کاٹے میرا قبیلہ کنگال ہو جائے گا, میرا قبیلہ مرنے والا پڑ جائے گا. تو وہ سرنڈر کر گیا. کیا مطلب سو اونٹ نہیں کاٹے؟ اس نے کہا میں نہیں آ رہا, بات خراب ہو گئی. ہمارے کیا کہتے ہیں, ناک کٹ گئی, ناک کٹ گئی. اب جناب سب کو یاد ہو گیا کہ بھائی وہ اونٹوں کی جنگ میں ہار گیا تھا. اچھے لفظوں میں عرض کروں, قربانی اور صدقے کی جنگ میں ہار گیا تھا. ظاہر میں تو قربانی اور صدقہ ہو رہا تھا, تو وہ صدقے اور خیرات کی جنگ میں ہار گیا تھا. کئی سال بعد قحط ختم ہو گیا, خوشحالی کا دور آ گیا, جانور بہت ہو گئے. پھر کسی نے اس کو یاد دلایا, یاد ہے تم وہی ہو جو ایک دن صدقے خیرات کی جنگ میں ہارے تھے؟ اس نے کہا اس وقت ہارا تھا, اب میرے پاس ہے, ابھی کرتا ہوں. سو اونٹ اس نے ذبح کیے اسی وقت, سو اونٹ ذبح کیے. اب وہ سامنے والے قبیلے والے کو تو بھیج نہیں سکتا تھا, کیونکہ پہلے اس کو بھجوانے نہیں بھجوا پایا تھا. اب اس نے سو اونٹ قربان کیے اور کوفہ کے چوراہے کے اوپر رکھ دیا. اس زمانے میں شہروں کا ایک چوراہا ہوتا تھا, وہاں پہ رکھ دیے. اور اب حکومت کا, ظاہری حکومت کا دور تھا مولا امیر المومنین کا. لوگ بھاگے بھاگے مولا کے پاس آئے, کہا مولا یہ معاملہ ہے, یہ پرانی جنگ چل رہی تھی صدقے خیرات کی, اور اس جنگ میں اس بندے کو ابھی یاد آیا کہ حساب بیلنس نہیں ہوا ہے. تو وہ حساب بیلنس کرنے کے لیے اس نے سو اونٹوں کا گوشت چورنگی پہ رکھا ہوا ہے. اب وہ بتا سو اونٹ کا گوشت کتنا بنے گا؟ میرا نہیں خیال یہ ٹنوں سے کم بنے گا. کوفہ جیسے شہر میں اتنا گوشت, امیر المومنین نے فرمایا اس میں سے کھانا حرام ہے, اس میں سے کھانا حرام ہے, اس کو جانوروں کو دے دیں. کسی نے اس میں سے کچھ نہیں کھایا, سارا گوشت کتے بلیاں اور جانوروں کو دینا پڑ گیا. کیوں امام نے کہا کہ حرام, غریبوں کا پیٹ بھروا دیتے؟ امام نے کہا نہیں, یہ جو جان پر قربان ہوئے یہ اللہ کے نام پہ قربان نہیں ہوئے، یہ شان و شوکت ثابت کرنے کے لیے قربان ہوئے، اس کا گوشت حرام ہے۔ کہ اللہ کا نام نہیں لیا تھا ذبح کرتے ہوئے، یہ قبلہ رخ نہیں تھا، بالکل تھا۔ امیر مومنین کی اسٹینڈرڈ میں اس کا گوشت حرام ہے، باقی آپ خود سمجھ جائیں۔ نہیں معلوم کتنی دعوتیں ہوں گی جو امام کی تشریف آوری کے بعد حلال نہیں ہوں گی، ان میں شدت حرام ہو جائے گی۔ ایسا یہ جو میں نے اتنی داستان آپ کی خدمت میں عرض کی، آپ کہیں مولانا کیا ہمیں آپ ضرور سے ناامید کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں ضرور سے ناامید، نعوذ باللہ صاحب، میں کون ہوتا ہوں؟ اس پہ بھی پتہ نہیں کتنے واقعات مجھے یاد آنے بات ختم ہو گیا، اس لیے میں نہیں سناؤں گا، صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سوچ سمجھ کی زندگی گزار۔ اور ظہور سے آپ دور نہیں ہیں، ظہور سے بہت نزدیک ہیں۔ وہ جو پہلے میں نے بات چھیڑی تھی اس کو تو میں پورا کر ہی نہیں سکا، یہ سنہری دور ہے۔ اور تشریف لائیں، ان کی سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو بھائی یہ دور سنہری دور ہے ہمارے خیال میں۔ میں آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، پولیٹیکل سائنس میری اسپیشلائزیشن ہے، میں نے اسلامک ہسٹری کو کافی تفصیل سے پڑھا ہے، اور ویسے تو مولوی ہوں، ظاہر مولوی ہونے کے ناطے بھی میں نے پڑھا ہی ہوگا کچھ نہ کچھ۔ تو میں آپ کو گارنٹی سے ممبر پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، میری رائے میں، ناقص رائے میں، غیبت کبرا میں کبھی اتنا اچھا دور نہیں آیا تھا جتنے اچھے دور میں ہم اس وقت۔ اس کے اپنے اسباب ہیں، مختلف جگہوں کے اوپر تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، یہاں پہ کوئی موقع محض وقت بالکل باقی نہیں ہے۔ بہت اچھا دور ہے، صرف مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے ہم آخر میں کس کیمپ میں کھڑے ہوں گے، یہ خطرناک مسئلہ ہے۔ اور جو کرسٹ ہے وہ کہاں پر ہے؟ ویلیوز، ہماری ویلیوز کہاں ہیں؟ اور یہ غیر ارادی طور پہ ہمارے اندر چھٹی بھی ہوں گی، جب امام تشریف لائیں گے وہ ظاہر ہو جائیں گی۔ ایک جملہ بہت مشہور جملہ آیت اللہ جوادی عامری کا ہے، اس پہ میں اختتام کروں گا، یہ جملہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کے اوپر سوچیے گا۔ پلیز درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ آیت اللہ جوادی عامری نے کسی موقع پر وہ جملے نکالنے کے بہت ماہر ہیں، جملوں کو چھوٹے سے جملے میں فلسفہ ڈالنے کے۔ تو ایک موقع پہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو دین تم سے کہتا ہے، پہلے میں یہ جملہ بول دوں پھر دوسرا بول، تو انہوں نے کہا تھا دین تم سے کہتا ہے کوثر میں جاؤ نہ تکاثر پر۔ تکاثر منع ہے، کوثر میں جاؤ۔ تکاثر کیا ہے؟ ظاہری کثرت۔ کوثر کیا ہے؟ بابرکت وجود۔ کوثر میں جاؤ نہ تکاثر۔ انہوں نے ایک جملہ فرمایا تھا، وہ کیا جملہ تھا؟ کہا کچھ لوگ ایسے ہیں بولتے قرآن ہیں سوچتے قارون ہیں۔ بولتے قرآن ہیں سوچتے قارون ہیں، یہ کون ہوتا ہے؟ اس کی ویلیوز میں میٹیریلزم ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سیکھتے رہنا کہ ہم بولیں بھی قرآن اور سوچیں بھی قرآن، ورنہ یہ آگے جا کر جو امتحان آئیں گے بہت سخت ہوں گے۔ پروردگار سے انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری ایمان کو قائم رکھے گا، اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ خدایا تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کا، بالاخص واسطہ بنت رسول اللہ کی عظمت کا خدایا اس قدیر کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، اس عید سعید کی مناسبت سے خدایا ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، جو دنیا سے گزر گئے انہیں اہل بیت اطہار کے ہمراہ محشور فرما۔ اے پاک پروردگار، حق عید زہرا سلام اللہ علیہا، ہمیں اپنی زندگی کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام اور قرآن کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، بحق عید زہرا سلام اللہ علیہا، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ اور بہت شدت سے یہ دعا ہے خدا کو واسطہ دیتے ہیں قرآن و اہل بیت کا، بی بی کی عظمت کا واسطہ خدایا، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو دین کے، قرآن و اہل بیت کے وفاداروں جانساروں میں قرار فرما، اور ہم سب کو مرتے دموں تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت پر زندگی اور موت نصیب فرما۔ خدا بندہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا، ان کی عظمت کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور کو میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں وفاداروں میں قرار فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پاک پروردگار ہماری زندگی کا استدام دین کی ایمان کی راہ میں شہادت قرار فرما. تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے یہ عید کا موقع ہے، نہیں معلوم کتنی برکتیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے ہمارے مرحومین تک پہنچ سکتی ہیں، ہم تک پہنچ سکتی ہیں. تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، بالخص آپ اور میں جو یہاں پہ موجود ہیں، ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے درود بھیج محمد و آل محمد.
نماز میں بغیر کا وقت ہو جاتا ہے، نماز کے بعد کیک کٹنگ کی رسم لگی جائے گی اور اس کے بعد دو ایک میل مولانا اشرف احمد صاحب پڑھیں گے. تمام سے اس میں شرکت کی درخواست ہے. میں آگرہ سوسائٹی کی جانب سے علی جناب مولانا سید علی مرتضی صاحب کا انتہائی ممنون تشکر ہوں کہ انہوں نے اپنی گناہ مصروفیات کے باوجود اس کو ٹائم دیا اور اپنی بصیرت تقریر سے ہمیں نوازا. میں زکی بھائی سے گزارش کروں گا کہ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. زکی بھائی علی جناب مولانا علی رحمت علی کا شکریہ ادا کریں گے.
سارے برادر سسٹرز، بس جلدی لوگوں کی نماز پڑھ کر گئے. ایک بڑی سی بات پڑھیں، آپ کو شکر گزار ہیں کہ مولانا صاحب آئے ہمارے ساتھ، سے بڑے دوست ہیں، دعا کریں ان کے لیے زندگی ہو، صحت ہو اور ہمیشہ کا سایہ ہمارے ساتھ رہے. سارے مرحومین کے لیے جتنے عنوان ہیں، جتنے شوتار ہیں، جتنے خان ہیں، صاحبہ ہیں، ہمارے سارے لوگوں کے لیے، میرے اور ان کے لیے ایک سورۃ فاتحہ پڑھنے کا نماز سوچا.
آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے جس نے وضو نہیں کیا وضو کر لیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے.